السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتباع سنت کے مسائل آج کا فورتھ لیسن ہے ہمارا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ اتباع سنت کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا سنت قرآن کی روشنی میں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. جس طرح سے ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مدد لینا اور آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے. چونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ منکرین حدیث ایکچولی حدیث کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے بہانے بناتے رہتے ہیں، تو ہم پچھلے لیسن میں، دوسرے لیسن میں ہم اس کی دلیل پڑھ چکے تھے کہ منکرین حدیث حدیث کو نہ ماننے کے کیا کیا بہانے بناتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس دلیل ہے. اور وہ دلیل یہ ہے کہ قرآن سے دلیل ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اس کی دلیل ہمیں سورہ نجم میں ملتی ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے ہیں بلکہ جو کچھ آپ پر وحی کیا جاتا ہے وہی آپ بولتے ہیں یا وہی آپ کہتے ہیں. اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یہ بھی ہمیں ایک دلیل ملتی ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ گناہوں کی مغفرت اللہ کے رسول کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہوگی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 13 سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ نور میں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَأُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی ہے، پھر اقرار کرنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. کیونکہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. یہ منافقین کے بارے میں ہے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جبکہ کچھ معاملہ آیا تھا اور معاملہ ان لوگوں کے خاندان کا تھا، اور کچھ یہود بھی ایسے تھے جو ایک معاملہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو ان کو وہ ناگوار گزرا، کیونکہ ان کے خاندان کا معاملہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے درگزر کر دیا جائے. تو یہاں پر دراصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اگر وہ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہیں مانتا ہے تو اس کا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلی؟ کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں جو بھی ہمیں مسائل درپیش ہیں، جو بھی ہمارے مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے یا جو معاملات ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اس میں ہمیں سنت کی روشنی میں اس کو حل کرنا چاہیے ان معاملات کو. اگر ہم زبان سے تو بہت کہیں کہ اچھا اللہ کے رسول سے تو مجھے بہت محبت ہے، اللہ کے رسول سے تو مجھے بہت محبت ہے، میں تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں پیش پیش رہتی ہوں، اور زبان سے کتنی بھی دم بھر لیں آپ، اللہ کے رسول کا نام آنے پر مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جو کہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر ہو سکتا آپ آنکھوں کو ہونٹوں کو چومنے لگیں، تو یہ سب ظاہری علامت ہوئی. اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کب ہوگی؟ جب آپ عملاً اس پر عمل کریں گے، یعنی نافذ کریں گے اس کو اپنے آپ پر. جیسے سب سے بہترین طریقہ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا ہے جب ہمارے یہاں پر شادی بیاہ ہوتی ہے، یا کسی کی پیدائش ہوتی ہے بچے کی، یا پھر کسی کی موت ہوتی ہے. اگر ہمارا رسول کی محبت کا دعویٰ سچا ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے شادی بیاہ کے معاملات سنت کے طریقے پر ہوں گے، نہ ہم جہیز کے پیچھے پڑیں گے، یعنی جو جہیز کی خرافات ہیں نا اس میں ہم پڑھیں گے، نہ مانجے، نہ مائیوں، نہ مہندی، پتہ نہیں جو جو بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں دور لے جاتی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے کرتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے معاملات آئیں اس وقت تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہی سچی اطاعت ہوگی اور یہی محبت کی نشانی ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو جانچے اور پرکھے کہ میں دینی محفل میں کیسی ہوتی ہوں، جب دین کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت میرا حال حلیہ کیا ہوتا ہے اور اس وقت میری سوچ کیا ہوتی ہے، اور جس وقت میرے اپنے بچوں کی بات آتی ہے، شادی بیاہ کی بات آتی ہے، اس وقت میری سوچ کیا ہوتی ہے، کہ ایسے وقت میں کہتی ہوں کہ نہیں، میری مرضی، میری خواہش، میرے ارمان، میرے رسم و رواج، معاشرے کا دباؤ۔ ہم اتنی آسانی سے بہانہ بنا لیتے ہیں نا، جبکہ کوئی ہمیں اتنا ہمارے اوپر پیئر پریشر نہیں ہوتا، لیکن ہم آسانی سے بہانہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں کیا کریں، سب کو دیکھنا پڑتا ہے، خاندان والوں کو بھی منہ دکھانا ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ جینا ہے، چلنا ہے، اس طرح کے بہانے بنا بنا کر ہم اپنے اصل میں اپنے دل کی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں رسم و رواج کر کے، اور خصوصاً شادی بیاہ کے رسم و رواج اور پیدائش کے رسم و رواج اور مرنے کے بھی، یہ سب کے سب نہ سنت سے ثابت ہیں نہ کوئی صحابہ سے۔ تو صحابہ کرام نے ہر کام کو اتنا آسان کر دیا تھا اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کر کے کہ وہ شادی کر کے آ جاتے تھے لیکن کسی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اور کوئی ان سے شکایت بھی نہیں کرتا تھا۔ اب ہمارے یہاں پر اگر ایسا ہو تو بس اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اگر ہم کسی کو نہ بلائیں اور سادگی سے شادی کر لیں تو تمام خاندان ہمارا بائیک آؤٹ کر دے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ بلائیں، شادی میں بلانے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن رسم و رواج اور جہیز جیسی لعنت اور اسراف سے ہم پھر پرہیز کریں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے سورہ نساء کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، خاص طور سے منافقین کا ذکر ہے یہاں پر، کہ جب ان کو قرآن اور سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ آنے سے کتراتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور منافقوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بے پیندے کا لوٹا، جب جدھر چاہے لڑھک جائے۔ ایکچولی یہ لوگ ابن الوقت تھے منافقین، جہاں مالی فائدہ دیکھتے وہاں فوراً چلے آتے، جہاں ان کو نقصان نظر آتا مال کا یا جان کا فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ جہاں ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کا ہم کو نفع ملتا ہے تو ہم تو فوراً پھر دین کی بات کرنے لگتے ہیں، اور جہاں نقصان کی بات آتی ہے تو ہم فوراً دور ہو جاتے ہیں دین سے۔ تو یہ منافقانہ پالیسی، ایکچولی دوغلی پالیسی اس کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہمیں اجتناب برتنا ہے۔ اور بس آمنا و صدقنا، جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے یا ہمیں معلوم پڑے، ہم فوراً اپنا سر جھکا دیں، سر ہم خم کر دیں، اپنا تسلیم خم کر دیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ اگر ویسے کوئی ہمیں کافر کا تانا دے تو ہم کو تو بہت برا لگے گا، ہم بالکل کیا کہیں گے، بچل جائیں گے، ہمیں یہ بات بہت بری لگے گی، ہم سامنے والے کا منہ توڑ جواب دیں گے، یا پھر ہم اسے 10 باتیں سنا دیں گے، تم کیسے ہمیں کافر کہہ رہے ہو، ہم تو مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں ہم تو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑتا ہے تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور آپ سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان نے انکار کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حالانکہ وہ کیسے کافر ہوا، جبکہ وہ مسلمان تھا، وہ اس بات کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، وہ کہنے لگا کہ ربی فبیما اغویتنی، کہ اے میرے رب، بوجہ اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے مہلت دے یوم یبعثون، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب تک کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ رہا ہے، اور زبان سے بھی اقرار کر رہے، کہہ رہے کہ اے میرے رب، اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے دن پر بھی اس کو یقین ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کہا. کیوں؟ اس کے تکبر کی وجہ سے اور اس کے انکار کی وجہ سے. اب ہم خود روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھنے کہ ہمارے سامنے کتنے ایسے معاملات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف ہوتا ہے اور ہمارے معاملات ایک طرف ہوتے ہیں. اب ایسے وقت میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں اور ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر نعوذ باللہ اس طرح سے ایک چھوٹے کفر کا ارتکاب کر لیا. تو اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہو. ہم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جو بھی آپ نے ہمیں حکم دیا آپ کی ہر بات پر ہم اپنا سر جھکانے والے بنیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہاں پر اصل جو بات بتائی جا رہی ہے کہ آپس میں تمہارے جھگڑے فساد اختلافات اس کی جڑ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا. تو اطاعت کریں گے تو جھگڑے آپس میں ختم ہوں گے. اگر ہم ایک رب کی عبادت کریں اور اپنے رسول کی اطاعت کریں تو یقین جانیے کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں. آج آپ دیکھنا ہم کتنے مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں جب ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں یا ہم دوسروں سے ان کا تعارف لیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, کیسے ہیں, کیا ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا آپ کون ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ, امت محمدیہ میں سے ہیں الحمدللہ, نہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں نہیں بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے, یا آپ کون سی جماعت کو فالو کرتے ہیں, یا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, یا آپ کون سے امام کو فالو کرتے ہیں. اس طرح کے جب تک ہم کو یہ باتیں پتہ نہیں چل جاتی ہم اپنا اطمینان نہیں حاصل کر لیتے, جب تک ہم اس سامنے والے شخص کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں, جب تک وہ اپنا مسلک نہ بتا دے. پھر ہم نے نام رکھ لیے اپنے اپنے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نام دیے تھے کہ تم اپنے آپ کو شافعی کہو, حنفی کہو, مالکی کہو, حنبلی کہو, سلفی کہو؟ نہیں, اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نام نہیں دیے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو قرآن ملا, جو وحی الہی سے الحمدللہ ہم سرفراز ہوئے, اس وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہوا سماکم المسلمین, سورہ حج کی آخری آیت ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, جب ہم اپنا تعارف کروائیں تو کہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور بس ہمیں اسی پر خوش ہو جانا چاہیے. ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے, کھوج کرید میں نہیں لگے رہنا چاہیے, یا مسلک میں نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی ایک سنگل حدیث میں ایسا نہیں ہمیں ملتا کہ جب تک تم فلاں مسلک کو فالو نہیں کرو گے تم جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں, لیکن ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تمہیں جہنم دیکھنا پڑے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے. یعنی ہماری مغفرت اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا مسئلہ نمبر 11 میں, کہ گناہوں کی مغفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے. آپ یہ جملہ یاد کر لیں کہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے, آپ کی مغفرت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع نہ کریں. یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے, تو یہ کمپلسری ہے. جبکہ یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم فلاں صحابی کی پیروی کرنا, تم فلاں امام کی پیروی کرنا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی. نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو آپس میں جھگڑے کرنے لگو گے اور تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے اندر نہ یونٹی ہے, کوئی یکجہتی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, ہر کوئی ایک دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے, اور ہر کوئی کہتے کہ میں صحیح ہوں راستے پر ہوں, باقی سب کے سب غلط ہے. ہمیں کسی کی تکفیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب مل کر ہم نیک کام کریں, کیونکہ جب تک ہم ایک جٹ نہیں ہوں گے, یکجہتی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی, یقین جانیے ہم کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں دے سکتے, کیونکہ ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے, ہمارا کوئی اثر نہیں ہے سامنے والے پر, دشمن پر. ہماری جو حیثیت ہے آج دشمن کے سامنے بالکل وہ تنکوں کی مانند ہے, اتنے ہلکے ہو گئے ہیں ہم. تو لہٰذا آپس میں ایک جٹ ہو کر رہیں, اور وہ یکجہتی اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اور خصوصاً ہم ایسے لوگ جہاں پر, ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان مائنورٹیز میں ہیں, تو وہاں پر تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب ایک ساتھ مل کر رہیں, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ملہ کو ہند میں جو ہے سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, تو نہیں. اصل چیز ہے کہ اگر نمازوں کی اجازت ہے آج ہم کو, الحمدللہ وہ بھی ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے, لیکن ہم کو پہلے ایک جٹ ہونا پڑے گا, ہم کو آپس میں یکجہتی پیدا کرنی پڑے گی, اور وہ اللہ کے رسول کی اتباع سے ہی آئے گی. پھر اللہ کے رسول کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کی اسلام ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا ہے. آپ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہاں ایسا کچھ ہوتا معاملہ, تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ اچھا فلاں امام کی تم نے پیروی کر لینا, فلاں صحابی کو تم نے مان لینا, لیکن نہیں, کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی ہے. تو اللہ اور رسول کی نافرمانی صریح گمراہی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اتنی کھلی کھلی بات ہمیں یہاں بتا دی گئی. اور ایکچولی یہ آیت دراصل اس زمن میں ہے, اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے, اور آپ کے بعد آپ کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے, اور آپ کی پھوپھی کی بیٹی, بیٹے زینب بنت جحش اور عبداللہ بن جحش, یہ سب لوگ بھی موجود تھے, وہ بھی ہجرت کر کے آ گئے تھے. تو عبداللہ بن جحش اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ زینب کے لیے زید بن حارثہ کا رشتہ ہے, جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, اور ایکچولی غلام طبقے سے نہیں تعلق رکھتے تھے, لیکن لوگوں نے ان کو زبردستی کڈنیپ کر کے بیچ دیا تھا, تو اللہ کے رسول نے ان کو پھر آزاد کر دیا تھا. تو ایکچولی دیکھا جائے تو ان کی حیثیت, یعنی مانے تو وہ یہی جاتے تھے کہ نہیں, اس طرح سے وہ عرب خاندان کے نہیں ہیں, قریش کے خاندان کے نہیں, اتنا اعلیٰ خاندان نہیں ہے, جبکہ زینب بنت جحش ماشاء اللہ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, اور شعر و شاعری سے بھی ان کو دلچسپی تھی, شعر و شاعری میں بھی ماشاء اللہ وہ درخت رکھتی تھیں, خوبصورت بھی تھی ماشاء اللہ. تو ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا, اور زینب بنت جحش نے بھی پہلے انکار کر دیا کہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں, جب ہمارے رسول نے کہہ دی کوئی بات, تو اب کوئی مومن عورت اور مومن مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اب خود سے اپنا فیصلہ کر سکے, بلکہ اس کو اللہ کے رسول کی بات ماننی پڑے گی. پھر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے. بہت ڈرا دینے والی آیت ہے یہ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لوگو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے باز آ جاؤ, لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. اب آپ سوچیں کہ باز آ جاؤ, اللہ تعالیٰ فرما رہے, ایک طرح سے وارننگ ہے یہ, اور اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ پھر اب جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, اب پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ اور رسول کی بات مانو, اور اگر نہ مانو گے تو یاد رکھو ہمارے رسول پر صاف صاف حق بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ, یہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے آپ دیکھیں, ورنہ وارننگ دی جا رہی ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اگر نہیں کرتے تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض یعنی رسالت کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ صرف اسی کا ذمہ دار ہے, اور تم پر جس فرض یعنی اطاعت کا بار ڈالا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو. اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. سبحان اللہ, یعنی ہم پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ اطاعت کا بوجھ ہے, بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے, اور اللہ کے رسول پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہدایت سے محروم رہ جائیں گے، اللہ نہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہدایت بھی جڑی ہوئی ہے. یعنی اگر ہمیں سیدھا راستہ مل سکتا ہے، ہمیں کہیں سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کا، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کی نافرمانی کی سزا جہنم اور رسواکن عذاب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا، وہ اسے دردناک عذاب دے گا. اب آپ سوچ لیں کتنی سخت وعید آئی ہے اس میں کہ جو منہ موڑے گا اسے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. سورہ فتح کی آیت ہے. ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم کے احکامات سے پہلو تہی کرنا دردناک عذاب کا باعث ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. سورہ نور آیت نمبر 63. مسلمانوں، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی جب تک کہ اللہ کے رسول اجازت نہ دے، اور یہاں پر وہاں سے محفل سے یہ مجلس سے اٹھ کر جانا آپ کی اجازت کے بغیر، اس کو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کہا جا رہا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا فتنے میں گرفتار ہونے کے برابر ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ تمام آیات سے پڑھ کر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اصل میں اگر آپ قرآن کی آیات دیکھیں گے، کھولیں گے، آپ کو قرآن میں جا بجا اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ملے گا. اور یہی تو وہ چیز ہے کہ اطاعت ہم کریں تو کیسے کریں، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن پر عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے، قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، قرآن کے الفاظ کے کیا معنی یا مطلب ہے، وہ سب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اور جب تک کہ اللہ کے رسول اسے ایکسپلین نہ کرتے، صحابہ کرام بھی بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتار دی، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو کتاب اتار دیتا، کہیں پر بھی پہاڑ پر کتاب رکھی ہوئی مل جاتی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تختیاں لینے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی الحمدللہ نبی تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو کیا آپ کتاب سمجھائیں؟ اور اللہ تعالیٰ خاص طور سے قرآن میں فرماتے کہ اے نبی، ہم نے یہ اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں، آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں اس کتاب کو. تو یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کو سمجھانے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور پھر جب آپ کتاب کو سمجھاتے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی جو بولی ہوئی باتیں ہیں، کہی ہوئی باتیں ہیں، آپ کے کیے ہوئے عمل اور آپ کی اپروو کی ہوئی باتیں، اسی کو تو ہم فالو کرتے، تو اس کو پھر محفوظ کر لیا صحابہ اکرام نے. کیونکہ قرآن پر عمل کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے کے لیے ہمیں احادیث اور سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے احادیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت احادیث کی بھی کروائی، محدثین کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے. تو یہ اہمیت حدیث کی. یقین جانیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کیوں آج ہمارے یہاں پر حدیث سے اتنی دوری ہے، اور کیوں اتنی جھوٹی سچی حدیثیں لوگ حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے نظریے کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنے نظریے کو وہ قائل کروانا چاہتے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے، اس وجہ سے جھوٹی سچی حدیثیں بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیچھے ڈالتے چلے جاتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ کہیں پر جھوٹی حدیثیں بیان کی جا رہی ہوں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہو کہ اچھا حدیثیں تو 200-250 سال بعد لکھی گئیں، اس میں بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو گئیں، لہٰذا اب ہم حدیث کو پکڑتے ہی نہیں ہیں یا حدیث کو لیتے ہی نہیں ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہم حدیث کو نعوذ باللہ. تو بہت الرٹ ہو جائیے. جو شخص بھی آپ کو اللہ کے رسول سے دور کر رہا ہے، جو شخص آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور کر رہا ہے، اور جو لوگ آپ کو احادیث سے دور کر رہے ہیں، یقین جانے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں. ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں پر ایکچولی حدیث سے دوری اس لیے بھی ہوئی، خصوصاً ہمارے ہندو پاک میں، برے صغیر ہندو پاک میں، ہمارے یہاں پر 1000 سالہ تاریخ دور ایسا گزرا ہے جس میں حدیث کو انٹروڈیوس ہی نہیں کروایا گیا. فقہی بحثیں، مسلک اور شرح پر شرح، یعنی جو اصل کتابیں تھیں علماء کی، اس کی شرح پر شرح لکھی گئیں. ایک ایک کتاب کی 10-10 شرح لکھی گئیں، ایکسپلینیشن جس کو ہم کہتے ہیں، تشریح. اور وہ اصل اوریجنل کتاب تو دب کر رہ گئی، وہ شرحیں پر شرحیں پڑھاتی جاتی رہیں، پڑھائی جاتی رہیں. 7-7 سال، 9-9 سال، 10-10 سال کا کورس کروایا گیا، لیکن نہ اللہ کے رسول کی سیرت سے یا آپ کی احادیث سے اس طرح سے دلچسپی پیدا کی گئی، نہ محبت پیدا کی گئی، اور نہ ہی قرآن سے وہ دلچسپی محبت پیدا کی گئی. بس صرف اپنے مسلک کی باتیں کی گئیں، اور بس گرامر میں، صرف اور نحو میں اس قدر الجھایا گیا لوگوں کو، جس کی بنا پر اصل جو مقصد تھا دین کا، یہ دینی علم حاصل کرنے کا، وہ پس پشت چلا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو اور عبدالعزیز کو، جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کو انٹروڈیوس کروایا. ان کی وجہ سے حدیث کا علم وہاں پر پھیلتا رہا، اور پھر ہم کو بھی حدیث سے واقفیت ہوئی. لیکن ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی جھوٹی سچی روایتیں مشہور ہیں، اور ہر بات کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ایریاز، ہمارے جو ایریاز ہیں، اس میں بدعات اور خرافات زیادہ پائی جاتی ہیں. اصل دین کہیں پیچھے چلا گیا ہے. تو اصل دین کب سامنے آئے گا؟ یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کب سامنے آئے گی؟ جب ہم حدیث پر عمل کریں گے، جب ہم قرآن اور حدیث کو ساتھ میں لے کر چلیں گے، اور جب ہم کو صحیح حدیث کی پہچان آئے گی، اسی وقت یہ پاسبل ہے. تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی کیا فضیلت ہے. اور سنت کی فضیلت میں، جب سنت کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں دراصل یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے، اور کس طرح سے اس کی وجہ سے لوگ نقصان سے محفوظ رہیں گے. اور جب سنت کی اہمیت بتائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت کو فالو نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. تو سنت کی اتباع کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا قال من اطعانی دخل الجنہ ومن اصانی فقد ابا رواہ البخاری. بہت ہی بہترین حدیث ہے، اور یہ حدیث دیکھا جاتا ہے ایک اصول ہمیں لیتی ہے. اور اس حدیث کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کریے یہاں سے، من اطعانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. ومن اصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل انکار کیا. اس حدیث سے دراصل ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہمیں اللہ نہ کرے پھر جہنم کی طرف لے کر جا سکتی ہے، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں. اور صحابہ کرام نے اسی لیے پوچھا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اطاعت کیسے آ جائے گی؟ اگر میں 100 بار وظیفہ پڑھ لوں کہ میں نے اطاعت کی، میں نے اطاعت کی، میں نے اطاعت کی، یا میں اللہ کے رسول کی اتباع کرتی ہوں، میں اللہ کے رسول کی اتباع کرتی ہوں، میں اللہ کے رسول کی اتباع کرتی ہوں، اگر میں یہ 1000 بار بھی پڑھ لوں، 125,000 مرتبہ بھی پڑھ لوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی؟ نہیں نا. ہم سب جانتے ہیں، اگر آپ کے بچے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہتے ہیں، اگر ہمارے بچے بس 1000 بار جپتے رہیں، بولتے رہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تو کیا بولنے سے بن جائیں گے وہ؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر ہنسے گا اور کہے گا کہ کتنے بیوقوف ہیں. بولنے سے تھوڑی کوئی بن جاتا ہے, یہ کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں بنتا ہے. جب تک کہ آپ کوئی کالج میں ایڈمیشن نہ لیں, داخلہ نہ لیں, انٹرنس ایگزام دے کر آپ پاس نہ کریں, اپنے آپ کو کروائیں, تب تک آپ کا داخلہ ممکن نہیں, جب تک آپ کو ایک سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا. تو اسی طرح سے آپ سوچیں کہ جب ایک میڈیکل کالج میں بغیر انٹرنس ایگزام کیے اور بغیر پاس کیے آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا, تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت اتنی ایزیلی مل جائیں گی کہ میں کہہ دوں کہ میں تو امت محمدیہ میں شامل ہوں, میں تو نام کی مسلمان ہوں اور میں تو پیدائشی مسلمان ہوں, لہٰذا میرے لیے تو جنت پکی ہو گئی, اور کچھ ہوئی بھی کمی بیشی تو میں اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لوں گی کہ میرے سفارش کروا دو. تو کیا ایسے سے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ خوش فہمیاں ہیں, یہ شیطان کے بہکاوے ہیں. دراصل شیطان نے ہم کو ان خوش فہمیوں میں مبتلا کر لیا ہے کہ تم تو امت محمدیہ ہو, بخشے بخشائے ہو, تم تو اللہ کے رسول کی امتی ہو, لہٰذا اللہ کے رسول کا تم نے دامن پکڑ لینا اور سفارش کروا لینا. تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے, یہ صرف دھوکا ہے, صرف ایک فریب ہے, اور یہ ایک خوبصورت جال ہے شیطان کا بچھایا ہوا جس میں اس نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ہے, اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اطاعت کیا ہے, کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو فالو کیا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, کھانا, پینا, لین دین, معاملات, معیشت, معاشرت, نکاح, طلاق سب کچھ بتا دیا ہے, ساری چیزوں کی آپ نے تعلیم دے دی. کوئی شعبہ ہمارا ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول کی ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے لیے. تو اس حدیث کی اگر آپ سے کہا جائے کہ اس حدیث کا ترجمہ لکھیے یا اس حدیث کی وضاحت کریے, تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ترجمہ یاد ہونا چاہیے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا, یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کی وضاحت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, اور آپ کی اطاعت یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہم آپ کی پیروی کریں, ہمارے روز مرہ کے معاملات میں, ہمارے بزنس میں, ہمارے شادی بیاہ کے معاملات میں, ہمارے جینے مرنے کے معاملات میں, سب میں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اور اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں, اللہ نہ کرے, تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ ومن یطیع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو یہاں پر دراصل اللہ اور اس کے رسول کے بعد امیر کی اطاعت بھی کہا جا رہا ہے, جیسے کہ جو مسلمانوں کا امیر المومنین ہوتا ہے, جیسے ابو بکر صدیق بنے تھے, پھر عمر رضی اللہ عنہ, پھر اس کے بعد عثمان علی رضی اللہ عنہ, یہ تمام لوگ, یعنی جو مسلمانوں کا صحیح نیک حکمراں ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جانی چاہیے. اور امیر کی اطاعت کے ساتھ ایک شرط ہے, اور وہ ہے جو کتاب اور سنت کا فالو کرنے والا ہو, تبھی اس کی بات مانی جائے گی, ادروائز نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے پھر آپ کو اپنی اطاعت کا بھی کہہ رہا ہے, تو وہ جائز نہیں ہوگا. قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع فقال ان الشیطان قد یئس ان ان یعبد بأرضکم ولکن رضی ان یطاع فیما سوا ذلک مما تحقرون من اعمالکم فحذروا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تدلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ حاکم. حدیث حسن ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین میں کبھی اس کی بندگی کی جائے گی, لہذا اب وہ اسی بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے. لہذا شیطان سے ہر وقت خبردار رہو, اور سنو, میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ کے رسول نے کتنا کھول کھول کر بیان کر دیا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گئے کہ یہاں پر اب وہ کبھی شرک کو دوبارہ لا سکے، اب وہاں شرک نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر راضی ہو گیا ہے اور اس نے اسی کو اپنا سہارا بنا لیا. اب وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہکاتا رہتا ہے، کبھی اس سے لڑوا دیا، کبھی اس سے لڑوا دیا، کبھی اسے حقیر کروا دیا، کبھی اسے ذلیل کروا دیا، کبھی اس کا جھگڑا اس سے کروا دیا، آپس میں چغلیاں، غیبتیں، آپس میں ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، تانے دینا، اس طرح کی چیزیں، اور خاص طور سے میاں بیوی کو لڑوانا، یا پھر آپس میں مسلکی فساد، مذہبی فساد پیدا کرنا. اور اس میں شیطان اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ لوگ بلائنڈلی اس کو فالو کرنے لگے، یعنی اپنے مسلک اور مذہب کے لیے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے جب ان کو پتا چلتا کہ فلاں مسلک یا مذہب کیا ہے تو سیدھے جھگڑے پر اتر آتے اور اسے جان ہی سے ختم کر دیتے تھے یا اس سے لڑائی کرتے تھے، اس قدر شیطان ان پر حاوی ہوا. تو یہاں پر اللہ کے رسول ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تمہیں الجھائے رکھے، اور اس طرف سے وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کرے یا گمراہ کرے. لہٰذا تم اس سے الرٹ رہنا. اور اب اس سے بچنے کا کیا نسخہ بتایا اللہ کے رسول نے کہ کیسے ہم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں؟ بہت آسان نسخہ ہے، اور وہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے رسول ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ دو چیزیں اگر ہم تھامے رہیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہم شیطان کی چالوں میں نہیں آئیں گے. لیکن اس کے لیے قرآن اور سنت سے جڑنا ضروری ہے، قرآن اور سنت سے اٹیچ رہنا ضروری ہے، قرآن اور سنت کو اپنا سب کچھ ماننا ضروری ہے. کیونکہ اب دیکھیں جب ہم اگر اس طرح سے گروہی اور مسلکی فرقوں میں بٹ جائیں گے تو لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے، اور اگر ہم ایک قرآن اور سنت کو ماننے والے رہیں گے تو ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تدلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، رواہ حاکم، حدیث صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. یہاں پر واضح طور پر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہی سے بچا سکتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور یقین جانیے کہ جو چیز ہمیں یونائٹ کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف یہی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث سے جڑنا پڑے گا. آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر ہم نہ کریں، فلاں دوسرے گروہ والوں کو برا بولتا ہے، فلاں اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، فلاں برے، فلاں برے، فلاں برے، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، یا وہ بھی بدعتی، وہ بھی ایسا، وہ بھی ویسا، میں بہت اچھا. اسلام ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا. ہم سب مسلمان ایک جٹ ہو جائیں اور صرف قرآن اور حدیث کو فالو کریں، اور اختلاف بھی اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب ہم سنت پر مضبوطی سے جمے رہیں. امت میں اختلاف کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا نجات کا باعث ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بات یہاں پر بتا دی گئی. عن العباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب فقال قائل یا رسول اللہ کان ہادہ موعظۃ مودع فماذا تعہد الینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمی والطاعت وان ابدا حبشیا فانه من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعدوا علیہ بالنواجز وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، رواہ ابو داؤد. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں بڑا مؤثر واعظ فرمایا جس سے لوگوں کے آنسو بہ نکلے اور دل کانپ اٹھے. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اس طرح واعظ فرمایا جیسے یہ آپ کا آخری واعظ ہو، ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی تاکید فرماتے ہیں؟ ہمیں کچھ وصیت بھی فرما دیجئے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے اتنا مؤثر واعظ دیا کہ لوگ رونے لگے اور ان کو لگا کہ اللہ کے رسول کا آخری وقت آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے, اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں, خواہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور یاد رکھو جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے, ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا, نیز دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں سے بچنا, کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنا مؤثر واعظ دیا کہ لوگوں کے آنسو بہ نکلے. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا مؤثر واعظ ہو جس سے لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں, جس سے لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں, اور ایسا کرنا جائز ہے اور ایسا کرتے رہنا چاہیے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بڑے لوگوں سے جو ان کے علماء ہیں ان سے کچھ نہ کچھ نصیحت لیتے رہیں, حاصل کرتے رہیں نصیحت, ان سے کچھ وصیت کرنے کے لیے کہیں تاکہ وہ وصیت پھر وہ یاد رکھ سکیں. جو وصیت ہوتی ہے اس میں تاکید ہوتی ہے اصل میں. تو اس لیے صحابہ نے کہا کہ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے. تب اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو بات کی کہ اوصیکم بتقوی اللہ, کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور سما اور اطاعت کی بات کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں. اور کیوں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارا, یعنی یہاں پر کہنے کا مطلب یہ کہ حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے, یعنی کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کو تم ہو سکتا ہے بعض اوقات تم ناپسند کرو گے, ہو سکتا ہے وہ بڑے خاندان کا نہ ہو, ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ہینڈسم اسمارٹ نہ ہو, حبشی ہی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اطاعت کرنا اس امیر کی اگر وہ امیر بنا دیا جائے تو. کیوں؟ کیونکہ تاکہ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو فتنہ اور فساد پھیلے گا. اور پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم بہت اختلافات دیکھو گے میرے بعد, ایسے حالت میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا. اللہ کے رسول نے ہمیں ان فتنوں سے نکلنے کی, ان فتنوں سے بچنے کی, دیکھیں الحمدللہ, ایک تو تاکید بھی کی اور ہمیں نسخہ بھی دے دیا, ہمیں دوا بھی بتا دی, مرض کی تشخیص کر دی اور دوا بھی بتا دی. سبحان اللہ, کتنے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بھیجا جو ہمیں اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کرتے تھے, جو ہمارے لیے شفیق تھے, جو ہمارے رہنما تھے, جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور ہمارے لیے انہوں نے تمام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا. تو ہمیں وصیت بھی کر رہے ہیں, نصیحت بھی کر رہے ہیں, نسخہ بھی بتا رہے ہیں اختلافات سے نکلنے کا یا بیماری سے بچنے کا, کہ ایسے وقت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین. اور یہ وہی چاروں کی بات ہے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم. ان کے طریقے کو تھامے رکھنا, ان کی بات ماننا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا. اور پھر ایک آخری جو بات بتائی گئی کہ دین میں نئی نئی باتوں سے پرہیز کرنا, بدعتوں سے بچنا, کیونکہ دین میں جو نئی باتیں آتی ہیں وہ بدعت ہیں اور بدعت گمراہی ہے, یعنی جو تمہیں ہدایت سے ہٹا دے گی. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح رہنمائی ملے, ہدایت ملے, تو ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑنا پڑے گا. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے, راہ سے بھٹک جائے, تو پھر وہ یہ بدعت میں انوالو ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی بہترین حدیث ہے دیکھا جائے تو, اس کی ہر نصیحت ہمارے لیے بہت بہترین ہے, ماشاءاللہ ہر بات بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خلفائے راشدین کی باتوں کو سمجھنے والے, سیکھنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں, اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارے دل میں رچ بس جائے انشاءاللہ. آمین. باقی کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کی بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں. الحمدللہ, یعنی ایک بہت بڑے اجر کی بات ہے اور ایک طرح سے خوشخبری دلائی جا رہی ہے ہمیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے بہت سارے ہم اجر کے اور نیک عمل کے ذخیرے تیار کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنائے, سنت کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے, اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہونے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.